بسم الله الرحمن الرحيم. Speak to the elders and brothers, let us try and come closer. We are very, very fortunate indeed today we have in our midst a great personality in the form of Mufti Abdullah Phulpuri, Damat Barakatuhum. Mufti Sahib is the grandson of Hazrat Shah Abdul Ghani Phulpuri Rahmatullah Ali. And we have heard this name many times in this masjid by our Hazrat Rahmatullah Ali, Hazrat Mayunus Sahib. Hazrat Shah Abdul Ghani Sahib was the Sheikh of Hazrat Hakim Muhammad Akhtar Sahib, Arif Billah Hazrat Hakim Muhammad Akhtar Sahib, Damat Barakatuhum, Allah Ta'ala give him Shifa'i Kulliya. So he was the Sheikh. So we can imagine what was his maqam, what kind of ishq, what kind of fire of the love of Allah subhanahu wa ta'ala was burning in that heart. So we're very fortunate that in our midst we have his grandson, who is also engaged in the khidmat of deen. He is teaching hadith in the Darul Uloom. So let us sit and listen attentively, and inshallah we will benefit.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Besides what he has already explained, that also he happened to be Khalifa Hazrat Maulana Abdulhaq Sahib Rahmatullah Alayh, and there is a madrasa in Sai Mir, and it's known as Baitul Uloom. He is the principal of that and has been running for a very, very long time. This madrasa was established by Hazrat Maulana Abdul Ghani Sahib Rahmatullah Alayh. And as Hazrat Maulana just said, you must have heard it lots of time, Maulana Patel Sahib talking about it, and where our Shaykh Hazrat Hakim Sahib, in his prime age and young age, he spent almost 18 years. Those of you who are not familiar with this, you cannot visualize how difficult in those days it was. It was a small town, and there was no running water, no hot water, and then there was a small pond, which is called India in Pakistan, known as Talab. This is where they used to have the bath. This is where they get the water. You must have heard quite often that Hazrat Hakim Sahib often used to bring the water in his pitcher and used to keep it under a blanket, or I should say, and kept to his near his stomach so that he remains warm by then in the morning. Now, at the prime age, to do that kind of thing is not easy. And Hazrat Maulana Abdulhaq Sahib Rahmatullah Alayh, he was the Khalifa, and as all of you know, he was very particular about many of the things, especially when it comes for Islah. And at that time, he started with the Nurani Qaeda, no matter who it was. Our Hazrat also, after Shabuni Samtulale, Maulana Pratabi Ramtulale, when they passed away, and he joined Maulana Rahab Sahib, although they, in the beginning they were friends. But then when he established the relationship with Maulana Abu al-Haq Sahib, so according to the rules of the Khanqah, Maulana Abu al-Haq Sahib said, ke bhai, al Nurani Qaeda padna hoga, so what do you suggest? I can arrange somebody who can come and teach you in your own room. And now this is also a kind of a test of the mustasleh, jo islah karwana chahta hai. Hazrat Hakim Sahib could have said, ke, haan, I'm very ready, please send somebody here. But Hazrat said, no, I'll go and learn the Nurani Qaeda where everybody else is learning. And he went to that place where the children of everybody else were learning the Nurani Qaeda. So the thing is this, this is, we have a couplet in Urdu, which says, Rang lati hai hina patthar pe pis jane ke baad. That the mehdi that you use, when the color comes. Color comes when you grind it, only then. So before you mature, you have to be grounded. Ground and grounded. So this is important. So this way, we are really fortunate. And I wasn't aware that he is coming here. It's just, مجھے معلوم نہیں تھا کہ تشریف لانے والے ہیں اور میں مدرسے بھی جا چکا ہوں, ابھی سے مدرسہ دے ماشاء اللہ. Those of you who have not seen his grandfather, you would not be able to visualize also. And mashallah, this is, used to be, whether it's summer, whether it is winter, always his button of the kupan, the open lungi or izar, and always calling Allah, recite the Quran so beautifully that whenever he used to come to our place, my father used to make him make imamat of jahri namaz, Maghrib and Isha especially, because he used to recite the Quran beautifully. And it has been reported by many people that is when he used to recite the Quran, and he used to recite all the time anyway, but recite the Quran loudly, if a non-Muslim was passing by around it, he used to stop to listen what's happening, what was going on there. You know what happened to Abu Jahl and Abu Lahab in those days, how they used to hide themselves and listen to the Quran when Rasulullah Sallam was reading, reciting. So this is what it is. So we are really fortunate to have Maulana Abdullah Sahab and running the madrasa. MashaAllah, last time when I visited, بلکہ تقیم صاحب میں نے ذکر کیا مولانا کہ آپ بہت دنوں سے وہاں نہیں گئے ہیں, آپ جائیے دیکھیے اس مدرسے کو, آپ پہچان نہیں سکتے کہ مدرسہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, سوائے اس کمرے کے اور جو دیٹ روم وچ از اسٹل پریزرو, اور آئی ہوپ یو پریزرو ماشاء اللہ. تو جس وے
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگو دوستو, رمضان المبارک کی آمد ہے, اس لیے میں نے ایک آیت رمضان شریف کی رعایت سے اس وقت تلاوت کی ہے. بڑے اختصار سے میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اس مجلس میں علم نافع نصیب فرمائے. انسان کے لیے اللہ تعالی نے دو طرح کی عبادات مشروع فرمائی, ایک عبادت فعلی اور ایک عبادت کف اور ترک کے معنی میں, یعنی چھوڑنے والی, کچھ کرنے کی عبادت, کچھ چھوڑنے کی عبادت. کرنے والی عبادت کبھی ایک مقصد ہے انسان کی قوت فعلیہ کو اللہ تعالی کے حکموں کے تحت بندگی کے اوصاف دینا ہے. اس کے اسی طرح انسان کی قوت جو رکنے والی ہے, کف والی ہے, اسے بھی بندگی دینے کے لیے اللہ نے عبادت مشروع فرمائی. بعض حضرات نے اس کی یوں تشریح کی ہے, اللہ تعالی نے اپنی صفت جلال اور صفت جمال کے اعتبار سے عبادت ادا فرمائی. صفت جلال میں اللہ تعالی نے بندوں کو بندگی عاجزی سکھائی اور کسی بڑے کے سامنے مٹ جانے کا درس دیا, اور صفت جمال کی رعایت کر کے اللہ تعالی نے محبت پیدا کرنے والی عبادت عطا فرمائی. اسی لیے نماز، زکوٰۃ یہ انسان کے لیے صفت جلال کی رعایت میں مشروع ہوئی، اور روزہ اور حج صفت جمال کے صدقے میں نصیب ہوئی. اللہ تعالی نے اسی محبت کا خیال رکھتے ہوئے اس آیت مبارکہ میں عجیب عنوان سے روزے کی فرضیت اور روزے کے سلسلے میں گفتگو فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. اس کا دو ترجمہ آسان اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک تو حکیم الامت لکھتے ہیں الذین آمنوا کے معنی خود قرآن نے واضح فرمائے، اور خود فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کا عاشق ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ ہو گیا اے میرے چاہنے والو اور اے میرے عاشقو. حکیم الامت جی نے اس کی وضاحت فرمائی کہ لفظ عشق چونکہ بازاری جگہوں میں استعمال ہو رہا تھا اور انسان کی شہوانی امور میں استعمال ہونے لگا، اس لیے اللہ نے اسے چھوڑ دیا، اور اس معنی کو ادا کرنے کے لیے اشد حبا للہ سے تعبیر فرمائی. محبت میں شدت، اور محبت میں جس قدر حدت ہوتی ہے اسی قدر اس محبت میں محبت کی قدر ہوتی ہے. حضرت پرتاپگڑھی نے اس کو فرمایا تھا، محبت محبت تو کہتے ہیں سب، ہے کہ نہیں، محبت نہیں جس میں شدت نہیں. اس لیے محبت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ محبت درجہ کمال پہ پہنچنے کے بعد نفع پہنچاتی ہے، اور جب محبت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ محبت میں اس قدر جب شدت آ جاتی ہے تو وہ سارا کمال خود بخود کھینچ لیتا ہے. مجھے ایک بات یاد آئی حکیم الامت علی رحمہ کے ملفوظات میں، کسی نے کہا حضرت توجہ میری طرف رکھے ہیں عنایت ہوگی. حضرت نے فرمایا پیارے میرے جو ہے توجہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، فرمایا آپ میری طرف متوجہ رہیں، اور آپ کو اگر خیال رہے گا تو آپ کی شدت محبت آپ کو کام آئے گی، کام دے گی. اس لیے کہ محبت کی شدت ہی انسان کے کمال کو کھینچتی ہے. تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ مشین جو ہے اندر ہمارے فٹ ہے، طالب کے اندر فٹ ہوتی ہے، مطلوب اور جو ہے شیخ میں نہیں فٹ ہوتی. طلب جتنی اس کی بڑھیا ہوتی ہے اتنی تیز وہ مال کھینچتا ہے. جیسے واٹر سپلائی ہر گھر سے گزرتی ہے، لیکن اگر ٹلو پمپ کسی کے بڑھیا ہے تو اس کا پانی کھینچ کے وہ ٹنکی میں بھر لیتا ہے کہ نہیں. تو ایسے ہی توجہ عنایت حکیم الامت لکھتے ہیں کہ طالب کی توجہ زیادہ نفع پہنچاتی ہے کہ نہیں، شیخ کی توجہ سے بھی زیادہ اس کا نفع ہے. اور اس کی تشریح میں عجیب بات مجھے یاد ہے، دیکھیے حکیم الامت علی رحمہ کے اس قول کی اگر تفصیل آپ سمجھنا چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ ابو طالب کے لیے بڑی توجہ فرمائی، دعائیں دیں اور بہت زیادہ اللہ سے بھی مانگا. لیکن امام بخاری لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا قل لی یا عمی کلمتن، اے میرے چچا ایک بار آپ کلمہ پڑھ لیجیے. فرمایا انی احاج بها عند اللہ، میں اس کے ذریعے سے اپنے رب کے سامنے آپ کے لیے کچھ کہہ سکوں گا. لیکن پھر اسی روایت میں آگے ہے تو اور بھی لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کیا آپ اترغب عن ملت عبد المطلب، باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا، بلکہ کیا، بل علی ملت عبد المطلب، یہ کہہ کے دنیا سے چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چاہا، اتنا چاہا کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے کو سوچ کر اور پڑھ کر دل کلیجے سے جو ہے کہ نہیں، کہتے ہیں کلیجہ پھٹنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان بے نیازی ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے. ایک چچا خواجہ ابو طالب کے لیے رسول اللہ نے کتنی دعائیں فرمائی، اللہ تعالیٰ کی حکمت مصلحت غالب تھی، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ہے کہ نہیں. اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ابو طالب کو خود اپنی ہدایت کی فکر نہیں تھی. اس کے برعکس امام بخاری ہی کی روایت موجود ہے، کچھ لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے لیے دعا فرمائی، ان کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ جو ہے آپ یہ دعا بند کر دیں، میں ان کو ایمان دینے جا رہا ہوں. چنانچہ تین آدمی مسلمان ہو گئے، اور قرآن میں آیت نازل ہو گئی لیس لک من الامر شیء، باب ہدایت میں اس طرح کی آپ کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہے کہ نہیں فہم سلیم عطا فرمائے. ہمیں اپنی فکر جب تک خود ہدایت کی نہیں ہوگی آگے والا آپ کی مدد نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں. کسی کا شعر ہے، اس نے کہا ہے کہ راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہرو کا کام ہے. اس لیے ہدایت کے باب میں بھی خود اس کی اپنی طلب زیادہ مفید ہے. حکیم الامت نے ولکن اللہ یہدی من یشاء میں ایک معنی یہ پیدا کیا اور فرمایا ولکن اللہ یہدی من یشاء اے ہدایتہ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن کس کو چاہتا ہے وہ کس کو نہیں چاہتا. فرمایا جو اپنی ہدایت چاہتا ہے اللہ بھی اس کی ہدایت کو چاہتے ہیں. وہی نہیں مانگے گا، وہی نہیں چاہے گا تو اللہ انلزمکموہا وانتم لا کارہون، فرماتے ہیں میں ہدایت تمہیں چپکا دوں، تم اس ہدایت کے طالب نہ بنو نہ چاہو تو اس کا نفع. بہرحال حکیم الامت نے لکھا کہ طالب کی طلب اس کے لیے زیادہ مفید ہے شیخ کی توجہ اور عنایت سے. چنانچہ آگے عجیب بات فرمایا کہ جو ہے بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف ذہن شیخ کا اور ساتھ کر نہیں جاتا اور وہ آگے نکل جاتا ہے، لیکن نہیں بہتوں کی طرف توجہ رہتی ہے کہ آگے بڑھے اوپر طرف فیل ہو گیا پیچھے رہ گیا، ہے کہ نہیں. اس لیے اصل میں ہدایت کے باب میں اللہ رب العالمین خود ہی براہ راست ہدایت دیتے ہیں، اور ان کی ہدایت دینے کا ضابطہ یہی ہے کہ جب انسان اپنی ہدایت چاہتا ہے تو ہدایت اس کو مقدم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس تشریح کے مطابق گویا کی ارشاد فرمایا اے میرے چاہنے والو اور اے میرے عاشقو، ایک دوسرا اس کا جو ترجمہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم کے تحت یہ ہے کہ ضابطے کا تعلق اللہ سے جس نے پیدا کیا ہے، اقرار کیا ہے کہ آپ میرے رب ہیں، کلمہ پڑھ کر اس نے اپنے بندے ہونے کا اور ان کے مالک ہونے کا اعتراف کیا ہے تو ٹھیک ہے، آدمی اگر بندگی قبول کرتا ہے تو اس کو بات ماننا چاہیے. لہذا اس حیثیت سے اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم نے اگر عبدیت قبول کر لیا تو اب میرے احکامات سنو. فرما رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والو، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا کو خطاب عطا فرمایا. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کو اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، ورنہ حق یہی ہے کہ مومن عام انسانوں میں چونکہ ہوتا ہے اللہ تعالی خطاب ہمیشہ نبی سے فرماتے ہیں، اس لیے انبیاء سے وہ خطاب کرتے ہیں، غیر نبی سے خطاب نہیں کرتے. اللہ نے یہاں خطاب ہی میں ہمیں عزت دے دی، لیکن بادشاہ ہو کر شہنشاہ حقیقی ہو کر وہ ہمیں پکار رہا ہے. ہم یہ سوچیں کہ صاحب ہم کو نہیں بلایا تو یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں پکارا اس نے اور مالک ہو کے پکارا، لیکن نہیں. اور ابتدا کلام کی ابتدا بھی فرمائی، یہ سب اعزاز یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے، آپ کی غلامی کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب فرمایا، ہے کہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے چاہنے والو، کتب علیکم الصیام. دیکھیے اسی محبت کا انداز آگے ظاہر ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا کتب، بتائیے سارا حکم اللہ فرض کرنے والے ہیں، یہاں کتب فرما رہے ہیں کہ فرض ہو گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، ایک ذمہ داری تمہارے پر عائد ہو گئی ہے. بھائی کس نے عائد کی؟ ظاہر ہے اللہ نے عائد کی، لیکن اللہ نے کتبہ نازل فرما کر اپنے چاہنے والوں کے دل کی رعایت فرمائی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے بچے کا ختنہ والدین کرواتے ہیں لیکن حجام سے اور ڈاکٹر سے کرانے کے باوجود پھر ساری تہمت ڈاکٹر کے حوالے ہو جاتی ہے، اور وہ بچے ہیں والدین کہتے ہیں کہ بتائیے ایک ڈاکٹر بہت خراب ہے، اس کو گھر میں آنے نہیں دینا ہے، اس کو فوراً ہٹاؤ، بچے کا اس لیے جو ہے کرنا کر دیا. اس کا راز یہ ہے کہ بچے کو چونکہ اپنے والدین سے محبت ہے اور شفقت ہے، اور بظاہر اس میں ایک طرح کی دشمنی لگ رہی ہے، اس حکمت سے وہ آشنا نہیں، اس لیے درمیان میں کسی کو سامنے رکھ کر اس کی وہ حکمت اور مصلحت پوری کرائی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی رعایت ہے کہ والدین سے اس کا اعتماد ٹوٹنے نہ پائے. اے والدین اور اپنے مربی سے اس کا اعتماد اگر ٹوٹ جائے گا تو آگے جو ہے نظام درم برم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ادھر محبت کی بات فرما رہے ہیں، اور اہل محبت کو مخاطب فرما رہے ہیں, تو اس میں بظاہر کہیں کھانے پینے کی کمی اور کھانے پینے میں پابندی, یہ بظاہر اس انسان کے لیے جو ہے تھوڑا محبت کے حوالے سے تھوڑا معاملہ کچھ دیگر دکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کتبہ فرما دیا, لیکن اس کی شان تربیت کو ہم کیا سمجھیں, لیکن بس شان تربیت اس کی ہے کہ اس نے کہا کتبہ, پھر کتبہ فرمایا فرض ہو گیا, پھر آگے فرما دیا کتبہ علیکم الصیام, روزے فرض کیے گئے. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ صاحب بتائیے ہمارے اوپر کھانے پینے کی پابندی عائد ہو گئی. فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے, تمہاری بڑی حکمت مصلحت پوشیدہ اس میں ہے, اور ہم نے یہ فریضہ سارے ہی لوگوں کو دیا ہے, کوئی امت ایسی نہیں جو بغیر روزے کے رہ گئی ہو. اس لیے جب کوئی کہہ رہے ہیں حکم عام ہوتا ہے تو ذرا ہلکا ہو جاتا ہے. البلیہ اذا نزلت کہتے ہیں خفت, ہے کہ نہیں, اذا البلیہ اذا نزلت عمت و اذا عمت خفت. فرمایا کہ بلیہ و مصیبت کوئی عام آئے تو لوگوں کو تسلی ہوتی ہے, کوئی بات نہیں, جیسے پورے شہر سے بجلی چلے گی, یہاں تو کوئی تصور نہیں ہے, لیکن ہندوستان میں یہ جو ہے ہوتا رہتا ہے. معلوم ہوا کہ صاحب خاص علاقے میں بجلی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور معلوم نہیں پورے ضلع سے غائب ہے, پورے قصبے سے غائب ہے, پورے علاقے سے, تو لوگ کوئی بات نہیں. تو ایسے ہی جب بلیہ عام ہوتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی محبت کی رعایت فرمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علیکم الصیام, لیکن اس سے پہلے تم سے پہلے بھی لوگوں کو روزے دیے گئے ہیں, اس لیے روزے کی حکمت مصلحت کو دیکھو. کیا مصلحت ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون, اس روزے سے میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں, کھانے پینے کے نظام میں تھوڑی سی تبدیلی لا کر میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں, اور نفس اور شیطان کی پیروی کی جو عادت پڑی ہوئی ہے, اور نفس کے خواہشات کے پیچھے جو دوڑنے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے, اس میں تقلیل اور تخفیف کی جا رہی ہے. حلال چیزوں میں پابندی نہیں ہے, حرام, لیکن کیا حرام چیزوں کی پابندی تھی, لیکن حلال میں تخفیف کی جا رہی ہے. اس تخفیف کا راز یہ ہے کہ نفس دشمن کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے, اور اس کے پیچھے چلنے سے بچنے کی فکر پیدا ہو جائے. تو جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی, نفس سے اور شیطان سے ہم اپنے کو بچا لیں گے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکموں کا اتباع ہمارے لیے آسان ہوگا. یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے روکنے والی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ماہ مبارک میں متقی بنانے کے لیے جب روزہ دے رہے ہیں تو اللہ نے ان دونوں لائنوں پر ہے کہ نہیں قدغن لگا دی. اسی لیے شیطان کو سرکاری انتظام سے آپ کو کوئی فیس نہیں دینی ہے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے انتظام سے اس کو ہے مقید کرا دیا, اور مقید کرانے کے بعد اس کو سمندروں میں ڈلوا دیا, ہے کہ نہیں. سرکاری خزانے, سرکاری انتظام سے فرشتوں نے اس کو, اگر آپ سے اس کی فیس لی جاتی تو شاید جو ہے کہ نہیں آپ کا جیب کچھ جو ہے بوجھل ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت فرمائی اور خود پہل فرمائی, اور خود جو ہے شیطانوں کو مقید کرا دیا, اور نفس کو کھانے پینے کے نظام میں تھوڑا سا الٹ پھیر کرنے کے بعد نفس سے بھی پیچھا چھوڑانے کا راستہ دکھا دیا. اب ظاہر ہے متقی بننے کے لیے راستہ ہموار ہو گیا, اس لیے ماہ مبارک ہمیں متقی بنانے کے لیے آ رہا ہے. اب ہمیں پہلے نمبر کی فکر یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دینے اور ختم کر دینے کا ارادہ کریں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تربیت, دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان, اے اللہ مجھے ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں فرمایا میری عمر میں برکت دے, اور میں ان دونوں مہینوں کو پار کر کے روزے تک پہنچوں اور روزے سے نفع اٹھاؤں. یہ پہلے سے آپ نے دعا کیوں شروع کی؟ تاکہ لوگ پروگرام بنائیں, فکر کریں, اور رمضان کی تیاری میں اپنے آپ کو جو ہے آمادہ کریں. اور رمضان کی تیاری یہی ہے کہ ہم اپنے اندر رائج گناہوں پر ذرا نظر ڈال کر ان کے چھوڑنے کے اسباب تلاش کریں. روزہ اصل میں انسان کو گناہوں سے دور رکھنے اور دور کرنے, اور انسان کو جو ہے اللہ کی محبت کے قابل بنانے کے لیے آیا ہے. لعلکم تتقون کا ترجمہ شاہ فضل الرحمن علیہ الرحمہ جو ہے غنی مراد آبادی فرماتے تھے, تاکہ تم میرے پیار کے قابل ہو جاؤ. روزہ میں نے تم کو کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم میرے پیار کے قابل ہو جاؤ. اللہ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنانے کے لیے ہے کہ نہیں روزہ دے رہے ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں, بچوں کو لوگ نہلاتے دھلاتے ہیں تو پھر وہ چیختا ہے تو کہتے ہیں نہیں تم کو ہم بازار لے جائیں گے, ہے کہ نہیں, تم کو ہم بارات لے جائیں گے, بابو کے لیے مٹھائی لائیں گے. تو اب اس کو نہلانے دھلانے میں تو کمی نہیں کی جاتی, اس کو تسلی دی جا رہی ہے. ایک انسان کا بس اگر اس کا ایک کام ہو گیا کہ اللہ کی دوستی ولایت نصیب ہو گئی تو پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, ہر کام اس کا آگے آگے ہوتا چلا جائے گا, ہے کہ نہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا اللہ ولی المتقین, اللہ متقی کا دوست ہے. اور متقی کب بن سکتا ہے انسان, ہے کہ نہیں, جب گناہوں کو چھوڑ دے اور نفسانی خواہشات اور شیطانی جو ہے واردات سے اپنے کو الگ کر لے. بس بہت آسان کام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نفس و شیطان سے بچا لے جائے. اور بچا لینا تو بہت بڑی بات ہے. حکیم الامت لکھتے ہیں ایک جگہ, فرمایا اگر ہم اللہ تعالی کے خوش کرنے کے لیے گناہوں کے چھوڑنے کے ارادے میں بھی پختہ ہو جائے تو فرمایا اللہ اسی دن اپنے اولیاء میں نام لکھوا دیتا ہے اس کو. گناہ چھوڑ دینا تو بس چھوڑ کر جو ہے پار ہونا چھوڑی, فرمایا چھوڑنے کا اگر ہم نے پختہ ارادہ کر لیا تو اسی پختہ ارادے پر ہی اللہ اپنے اولیاء دوستوں میں شامل کر لیتے ہیں. اس لیے ہمارے حضرت والا شاردوئی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے ولایت اور دوستی کا, اللہ کی دوستی کا بڑا مختصر کورس یہ ماہ مبارک ہے. اس ماہ مبارک میں اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں اور تھوڑا ہم بھی چاہ لیں تو بس, ہے کہ نہیں. بلکہ جو کسی نے کہا کہ تھا ادھر سے اشارے تو ہو چکے, ادھر ہی سے خالی ہاں کرنا ہے. اس لیے کہ ایک طرف سے تو اعلان ہو رہا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور دوستوں کے لیے خود اعلان فرما رہے ہیں کہ ان کی صفات ان کے اوصاف ہی ہوں گے اور ان کے لیے اس دنیا میں کوئی پھر آنکھ دکھانے والا نہیں رہے گا, ہے کہ نہیں, کوئی نظر اٹھاتے ہوئے تھر رہے گا. ماں اس کی تو بہت عجیب, میرا خیال دیر ہو رہی ہے سب ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب بےچارے سمجھتے بھی نہیں, یہاں تو ایک بات یہ بھی ہے. امام بخاری نے ایک باب عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کو جو ہے متقی بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتے ہیں الا انی احببت فلانا فاحبو, کہ جبریل اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے. اب جبریل کی کیا ہمت ہے, کسی کی کیا ہمت کہ اللہ سے پوچھے کہ صاحب ہیں ایسے آدمی کو آپ نے کیسے اپنی دوستی عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ کا آگے آرڈر ہوتا ہے فاحبو, آپ ان سے محبت کا برتاؤ کیجیے, ان سے محبت کیجیے. لیکن کار گنان قضاء و قدر کے سرخیل ہیں, سردار ہیں, لیکن ہمارا تکوینی نظام انہی کے انگلیوں میں ناچتا رہتا ہے, کہ نہیں. پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان سارے آسمانوں میں اس اعلان کو وہ کر دیں. چنانچہ جبریل سارے آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے, اس لیے آپ لوگ ان کا احترام کیجیے گا اور محبت سے پیش آئیے. حتی یوزع لہ القبول فی الارض, فرمایا یہاں تک کہ روئے زمین پر ان کی مقبولیت محبوبیت پھر بکھیر دی جاتی ہے, رکھ دی جاتی. حکیم الامت نے لکھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے مقبولیت اور مخلوق میں مقبولیت کا ایک راز یہی ہے. فرمایا اللہ والوں کی محبت اوپر سے آتی ہے اور دلوں میں جو ہے اوپر سے محبت نازل ہوتی ہے, اور فرمایا کہ اس کے نزول کی جگہ خواص اور اولیاء کے قلوب ہوتے ہیں. فرمایا جس کے لیے محبت خاص لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہو وہ سمجھے کہ منزل من السماء ہے, اور دنیا میں روپیہ پیسہ بانٹ کر اور ترتیب دے کر اور لیکن لوگوں سے کہلا کر پمفلٹ چھپوا کر اور کچھ لوگوں کو پرچارک مقرر کر کے بھی دنیا میں لوگ مقبولیت حاصل کرتے ہیں, کہ نہیں. کرائے پہ جو ہے ووٹ دینے والے لاتے ہیں, جھنڈا اٹھانے والے لاتے ہیں. فرمایا یہ گندا مال ہے, یہ نیچے کا, یہ سمجھ لینا کہ مقبول من اللہ نہیں ہے, قبولیت من اللہ نہیں, قبولیت جو ہے من الخلق ہے. حضرت حکیم صاحب ایک شعر بھی یاد آ گیا, دوستوں میرے پینے کو آسمانوں سے میں اترتی ہے, لیکن اس لیے اصل یہ کہ قبولیت اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے جب بھیجتے ہیں, وہاں بھیجتے ہیں تو پھر انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے آواز آئی, کس نے کہا, کیسے کہا. پھر اس کی قبولیت کے لیے اور ایک ولی کی مثال میں بس بہت اختصار میں عرض کرنے کے لیے دیتا ہوں. اس کی مثال ایسی جیسے کسی ملک کا کیبنٹ کا وزیر ہو, کسی ملک کا ایک کیبنٹ کا وزیر ہے اور کسی ملک کی رعایا ہے, یقیناً رعایا کو بھی ملک کے مفادات سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے, لیکن کتنی مشکلات پیش آتی ہے آنے میں جانے میں, ہے پلین ٹکٹ لینے میں, وہاں لائن لگانے میں, وہاں اس کو کتنی مشکلات ہوتی ہے اور ایک وزیر کو کتنی سہولتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء دوستوں کی کم سے کم, اگر آپ سمجھیں تو اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا ہوا, کم سے کم وہ کیبنٹ کا وزیر ہے, کہ نہیں. اللہ نے ہر مومن کو دعوت دی, یہ نہیں کہ آپ کسی خاص طبقے کو خطاب فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا میں ہر مومن اس میں مدعو ہے, ہر مومن مخاطب ہے, اور ہر مومن کو متقی بننے کے اسباب اور عبادات جو ہے مہیا کی جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے اور بھی قرآن بھرا پڑا تقوی کے عنوان سے, قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو ہر مومن کو خطاب ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مسلمانوں متقی بن جاؤ. لوگ سوچتے ہیں کہ بابا متقی ہے تو بیٹے کو ضرورت نہیں, ہے شوہر ہے تو بیوی کو ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو متقی بننے کی دعوت دی. ہمارے حضرت نے اس مضمون اور مشکل مضمون کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی, سب مجھے یاد آئی. حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقی بنانے کے لیے صرف ایک ووٹ مانگتے ہیں, بس ایک ووٹ. ایک ووٹ اگر اپنا آپ نے دے دیا تو آپ متقی ہیں. اور اس کی مثال دی کہ دیکھو, اگر کسی الیکشن میں دو تین آدمی آپ کے ملنے جلنے والے دوست کھڑے ہوں اور ہر ایک نے کہا کہ صاحب میں چیئرمین کے لیے کھڑا ہوں, اور جب جو آتا ہے آپ ہی اس کو سمجھاتے ہیں, ٹھیک اب خیال کریں, گول بول جواب دیتے رہے, لیکن فرمایا کہ جس دن ووٹ دینے کا نمبر آتا ہے اسی دن یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا تعلق ان تینوں میں سب سے زیادہ کس سے ہے. اس کو ووٹ دے دیا آپ نے اندھیرے میں جا کے, پر آپ نے جو فائنل کر دیا کہ اس کا تعلق میرا تعلق سب سے زیادہ قوی ہے. ایسی فرمایا کہ دیکھو, کچھ نفس کے تقاضے ہیں, کچھ شیطان کے تقاضے ہیں, کچھ انسانوں کی برادری اور قوم کے تقاضے ہیں, کچھ اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے ہیں. ان تقاضوں کے بیچ ہمیں ووٹ دینا ہے, ان تقاضوں کے بیچ ہمیں ووٹ دینا ہے. اب ہم نے ووٹ کس کو دیا, کس تقاضے کو پورا کیا, ہے کہ نہیں, کس تقاضے کو ٹھکرایا. فرمایا اگر ہم نے اپنا ایک ووٹ اللہ کو دے دیا تو بس اللہ کے ووٹ دینے کے بعد پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے جب میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالی کے انبیاء کے گھر میں کفر موجود ہے تو اولیاء کے گھر میں فسق و فجور پر اعتراض کرنے والے ہے کہ نہیں کم علمی کا شکار ہیں. اللہ تعالی نے تو ابراہیم سے کبھی نہیں کہا کہ آپ کے باپ ایمان نہیں لائے, آپ نے کیسی کارگزاری کی, ہے کہ نہیں. حضرت لوط کو کبھی خطاب نہیں ہوا کہ بیوی ایمان نہیں لائی, آپ کی نبوت مشکوک ہے. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کچھ اللہ نے نہیں فرمایا, ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے, آپ نے آخر ان کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا. ظاہر ہے نبی کے گھر گھرانے میں اگر کفر رہ سکتا ہے تو ولی کے گھر گھرانے میں اگر فسق و فجور ہو تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. ولایت کے لیے اپنی جد و جہد اور انسان کو اپنے تقاضے کو اللہ کی شریعت کے ہیں تابع کرنے کا نام ولایت ہے. اگر ہم اپنا ووٹ دے سکے تو بیوی نے ووٹ نہیں دیا, بچوں نے ووٹ نہیں دیا, دوستوں نے ووٹ نہیں دیا, تو پھر آپ کو جو ہے کہ نہیں ولایت ملنے میں کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب سے بلکہ ہر انسان سے اس کے اختیاری امور ہی میں امتحان لیتے ہیں. اللہ رب العالمین جو تقویٰ کا حکم اس نے دیا ہے اس میں کسی پر کچھ موقوف نہیں ہے. اپنے اختیاری گناہوں کو اللہ کی خوشی کے لیے ہے کہ نہیں چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. ہم اپنے جس چیز میں ہمارا اختیار نہیں, اللہ تعالی ہم سے بالکل نہیں پوچھیں گے کہ اوباما کو آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھا سکے, ہے کہ نہیں, اور امریکہ میں ایمان آپ نے کیوں نہیں پھیلایا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ 7 فٹ 6 فٹ کا تمہارا جو جسم تھا اور 5.5 فٹ کا یہ جسم تھا, اس پر نظام مصطفیٰ کیوں نہیں آیا, اس پر میرے محبوب کی شریعت کیوں نازل نہیں ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت سے مستثنا نہیں فرمایا. حکیم الامت لکھتے ہیں واتبع ما یوحى الیک, میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند فرمایا. اور بلغ ما انزل الیک میں بھی اللہ نے جو ہے بلغ کا حکم ما انزل کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اس لیے فرمایا قرآن چونکہ نصاب تربیت ہے, رب کی طرف سے اترا ہے, اس لیے اس نصاب تربیت میں کہیں بھی کمی ہوگی, کہیں سے عمل میں، اخلاق میں، کہیں سے اس کے معاملات معاشرت میں اگر ہم پیچھے رہیں گے تو ہماری روح ناقص ہو جائے گی. اس لیے شریعت کی پابندی تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی دی اور صحابہ کو دی اور سارے مسلمانوں کو دی. اس لیے ہمارے ذمے بس اپنے رب کے حکم کو پورا کرنا اور اس کا ارادہ رکھنا ہے. ارادہ رکھنا سب سے اہم ہے. اگر ہم ارادہ رکھیں اللہ کی خوشیوں کا اور اس کی ناخوشی سے بچنے کا، کہیں ٹوٹ جائے ہے کوئی معاملہ، پھر توبہ کیا پھر جڑ جائے گا. اس لیے جو ہے اصل کام تقویٰ نام ہے، اپنے اندر کے گناہ اور اپنے اختیار والے گناہ کو اللہ کی خوشی کے لیے چھوڑ دینا. آدمی یہ کام کرتا ہی رہتا ہے، کوئی مہمان آیا اس مہمان کی رعایت میں میزبان اپنے اصول توڑ دیتا ہے، ہے کہ نہیں، کم کھاتا ہے زیادہ کھانے لگتا ہے، اس کے لیے بہت سی چیزیں نئی بنوا کے کھاتا ہے. بچوں کی رعایت میں والدین بہت کچھ کرتے ہیں. بھائی جب ہم رعایت میں کام کرنے کے عادی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ کر ہم اگر گناہوں کو چھوڑ دیں تو کون سی مشکل چیز ہے. میں یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ تقویٰ حقیقت میں جنت میں جانے کا کورس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت پیدا کی ہے وہ صحیح معنوں میں متقی کے لیے ہی پیدا کی ہے. اعدت للمتقین، جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، میں اپنے بندوں میں جنہیں جنت کا وارث بناؤں گا وہ متقی لوگ ہوں گے. اور جنت اہل تقویٰ کے لیے تیار کی گئی ہے. اس لیے ٹھیک ہے صدقہ طفیل میں چلا جائے کوئی الگ بات ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جنت متقی کے لیے پیدا کی گئی ہے، جیسا کہ جہنم کافروں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. عدت للکافرین کہہ کے بتا دیا. اس لیے اگر اللہ کی طرف سے جنت میں جانے کا تقویٰ کورس قرار پائے تو کوئی اشکال کی بات نہیں. آج فائیو سٹار ہوٹل میں کام کرنے والے کیسی بڑی بڑی ڈگری حاصل کر کے نوکری کرنے جاتے ہیں وہاں. آپ جنت میں مستقل رہنا چاہتے ہیں، وہاں اگر آپ کو جو ہے تقویٰ کا کورس دیا گیا ہو تو پھر اس پر اشکال کی کوئی بات نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم دے اور ہمیں اپنے متقی بنانے کی فکر ہم کو خود عطا فرمائے. جس دن ہم ارادہ کریں گے، جس دن ہم خیال کریں گے، اس دن پھر سارے اسباب جڑتے چلے جائیں گے. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. اس لیے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، تقویٰ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر تقویٰ کے اسباب، تقویٰ کے رجال، تقویٰ کے اعمال، تقویٰ کے جو ہے زمان و مکان سب عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر نہیں چاہتا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے ہیں ہدایت میں بھی بہت سے لوگ محروم رہ گئے. اس کا راز یہی تھا کہ اس میں خود اپنی طلب نہیں تھی، اور جب طلب ہوئی تو کیسے کیسے چھوٹے لوگوں سے ہدایت کا سیلاب بہ پڑا. اللہ تعالیٰ سے اگر ہم مانگیں گے، بہت سی چیزیں مانگتے ہیں، تو اللہ سے تقویٰ بھی مانگنا سیکھیں، اور جب تقویٰ مانگنے لگیں گے تو آہستہ آہستہ مانوس ہو جائیں گے. تقویٰ کا سب سے بڑا راز یہی، فائدہ یہ ہے کہ انسان پھر اللہ تعالیٰ کا جب دوست ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے ایک بات یاد آ گئی، مولانا علی میاں رضوی علیہ الرحمٰن نے ایک بات لکھی ہے کہ لوگ جو ہے نفع اٹھانے کے طریقوں پہ غور نہیں کرتے. فرمایا کہ دیکھو، کبھی نفع مثلا بادشاہ نے تو کچھ لوگوں کو روپیہ دے دیا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں لے گئے اپنا سامان خرید لی. فرمایا کبھی ٹیلی فون کر دیتے ہیں وہ، ہے کہ نہیں، پی ایم ہاؤس سے اعلان اگر جو ہے فون چلا گیا، کسی جو ہے وزیر اعظم نے فون کر دیا وزیر اعلیٰ کو کہ میرا دوست جا رہا ہے، آپ بتائیے، اس کا ایک پیسہ نہیں لگے گا. ایئرپورٹ سے گاڑی اٹھا کے لائے گی، فائیو سٹار ہوٹل میں رکھے گی، کھلائے گی پلائے گی، پھر ہزاروں ہزار خرچہ ہونے کے بعد چلا وہ کہے کہ صاحب ہم کو کچھ نہیں ملا. نہیں، نفع اٹھانے کا، مالک کی جانب سے نفع اٹھانے کا دو طریقہ ہے. ایک تو یہ کہ اس نے لیٹر ہے کہ نہیں جاری کر دیا، اور دوسرے اس نے ڈائریکٹ جو ہے ٹیلی فون کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی کو دوست بناتے ہیں تو اس کے لیے ڈائریکٹ ٹیلی فون کرتے ہیں. جب ڈائریکٹ ٹیلی فون کرتے ہیں تو سارا نظام مسخر ہوتے ہوئے چلا گیا. خواجہ صاحب کہتے ہیں جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. مسلمان پوچھتا ہے ہم کیا کریں، ایک ہی کام اس کا بھائی، اور کوئی کام ہی نہیں. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ. فرمایا بس تمہارا ایک ہی کام ہے، تمہیں میں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں. اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا، سب کو بتایا ایک کام، کیا؟ تم اللہ کے لیے کھڑے رہو. اس کی خوشیوں کے ارادے میں رہو. بس جب اللہ کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو وہ بیٹھنے نہیں دے گا, یاد رکھیے, ہے کہ نہیں. آپ کے دوست کو کوئی گالی دے تو آپ کو برا لگتا ہے کہ نہیں. بس ایک بزرگ جا رہے تھے, ان کو کسی نے کچھ کہہ دیا برا بلا, اتنے میں جو ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, اتنے میں اس کے اوپر آفت آئی, مصیبت, اس کے گھر میں کوئی مر گیا. اس نے کہا کہ صاحب حضرت آپ نے یہ کیا کہ ان کا مریض کچھ نہیں. فرمایا کہ لیکن میں بھی کسی کا, فرمایا کہ میں بھی کسی کا ہوں. فرمایا اس کو اچھا نہیں لگا, میں نے تو بدعا نہیں کی تمہاری, لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے بننے میں شرما رہے ہیں اور بنتے ہوئے کترا رہے ہیں. بس ہم اس کے بن جائیں, کچھ نہیں, آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, سارا کام وہ خود کرے گا, ہے کہ نہیں. وہ سارا کام ہمارا خود کرے گا. آج ہم اپنا ہر کام پہلے کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالی کی خوشی کا کام پیچھے رکھتے ہیں, اس کو آگے کر لو. بس آگے کچھ کام کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں, آگے آگے وہ ہر کام آپ کو کرتا چلے جائے گا. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ. ڈاکٹر صاحب دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم طهر قلبي من النفاق, وعملي من الرياء, ولساني من الكذب, وعيني من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا يا أرحم الراحمين. اللهم على ابن فضل وكرم سے ہمیشہ ریک, قصور و گناہوں کو معاف فرما, ہمیشہ ریک و اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما, اپنی محبت معرفت نصیب فرما. اللہ یا رمضان المبارک کے روزے تو نے ہمیں متقی بنانے کے لیے عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو متقی بننے کی نیت نصیب فرما اور تقوی کا ارادہ عطا فرما اور اس ارادے میں پختگی عطا فرما. نہ جانے کتنے روزے ماہ مبارک گزرے اور ہم تقوی حاصل نہ کر سکے, اللہ اس روزے کو ہمارے لیے متقی بنانے کے لیے اللہ قبول فرما لے, اور تمام روزوں سے میں تقوی نصیب فرما, ہمارے ظاہر باطن اندر باہر کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر گناہوں کے داغ دھبے کو بھی مٹا دے, اور ہمارے دلوں کو اپنے پیار کے قابل بنا لے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنے پیار کے قابل بنا لے. اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمت سے, مغفرت سے, اور ہم سب کو رمضان المبارک میں جو برکات ہیں اللہ ہر ایک کو پورا پورا حصہ نصیب فرما دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه اجمعين برحمتك يا رب.